حسین سرکار ہے زمانہ حسین سرکار ہے.
اس سے آگے کچھ بھی نہیں, لیکن یہ ایک ایسا واقعہ کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک ہر نبی خدا کو, ہر ولی خدا کو, ہر منصب الہی پر جو فائز تھے, یعنی سرکاری عہدہ, انبیاء ائمہ سب کو اس واقعے سے باخبر کیا گیا. بھائی اس سے پہلے تو کوئی ایسا واقعہ میں نہیں ملتا, نہ ان کے بعد, کہ جہاں اتنی شدت کے ساتھ, اتنی طاقت کے ساتھ, اتنی اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا ہو. شاید آپ کی نگاہوں سے نہ گزرا ہو کہ اس سلسلے میں جو زیارت پڑھی جاتی ہے, یعنی زیارت عاشورہ میں مراد ہے, اسے کہا جاتا ہے سخن خدا. سخن خدا کیا؟ حدیث قدسی. اللہ تعالیٰ کی بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو قرآن مجید یا کسی بھی آسمانی کتاب کا وجوز نہیں بنائے. میں اللہ کی صرف اتنی باتیں تھوڑی تھیں انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کہ جو چار آسمانی کتابوں میں جو محفوظ ہے, بس وہی سی باتیں اللہ سے اور انبیاء سے گفتگو ہوئی. نہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں تھیں جو آسمانی کتاب کی شکل نہیں بنی. اسے کہا جاتا ہے سخن خدا, یعنی حدیث قدسی. اس زیارت کو کہا جاتا ہے سخن خدا. اگرچہ کہ یہ ہم تک جو روایت ملی ہے وہ پانچویں امام کے حوالے سے ملی ہے ہمیں زیارت عاشورہ, مگر اس کی ڈیپ میں جو کتابوں میں زیارت عاشورہ یا عمل عاشورہ لکھا ہوا ہے, وہاں اس کا بیک گراؤنڈ نہیں بیان کیا گیا ہے. وہاں بہار میں اور دیگر اصول کافی میں یا فروع کافی میں, ظاہر اصول کافی میں, فروع کافی میں نہیں ہے کہ چھٹے امام کہتے مجھے, پانچویں امام کہتے مجھے میرے بابا نے, ان کے بابا رسول اللہ نے, رسول اللہ کو جناب جبرائیل نے آ کے پیغام دیا. البتہ کچھ ایڈیشن ہے اس میں, اس کا انکار نہیں کرتا میں, کہ جو حدیث قدسی یا سخن خدا سے نہیں ہے. وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے البتہ زیادہ عاشورہ, ہم کہیں اور نکل جائیں گے پھر. تو یہ واقعہ ہونے والا ہے اور اتنا اہم کہ اللہ تعالیٰ ان شہدا کے نام سلام بھیجنے کا طریقہ بھی بیان کر رہا ہے, باخبر بھی کر رہا ہے. بہت سے انبیاء کا آپ نے مجالس میں سنتے رہتے ہیں ایام اعظم میں بالخصوص, کہ فلاں نبی اس سرزمین سے گزرے تو ان کو اضطراب, گھبراہٹ, خوف, دل میں دھڑکن کا تیز ہو جانا. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا یہ کون سی سرزمین ہے, بھی اللہ تعالیٰ کو الہام کیا یا وحی خدا کے ذریعے ان کو پیغام دیا. یہ اپنے مقامات پر ہے کہ یہ ایک اہم پیغام. اچھا, یہ واقعہ کی اتنی اطلاع تاخیر کیوں بیان کی گئی؟ میرا اس سیمینار کا آخری حصہ جو علماء سے مربوط ہوگا میں بیان کروں گا انشاءاللہ, کہ اس نہضت کو, اس واقعے کو اتنی زیادہ کیوں زیادہ اہمیت دی گئی. اس لیے کہ یہ نہضت امام خمینی, نہضت امام حسین علیہ السلام, یہ جو ہے وہ رہتی دنیا تا قیامت کے تک کے لیے پیغام ہے. اس میں ہر شعبے کے لیے, ہر شعبے کے لیے. ہم اور آپ کہتے ہیں کہ یہ نہضت یا یہ واقعہ جسے ائمہ علیہ السلام نے زندہ رکھا, ہر امام نے اپنے دور میں اس کو بہت زیادہ اہمیت دی اور کہا اسے زندہ رکھو, اگر اسے ثواب کی حد تک تھا تو پھر یہ مدینہ سے کربلا جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. امام وہیں مخالفت کرتے, بیعت کا انکار کرتے, شہادت واقع ہو جاتی. پھر یہ اتنا سارا انتظامات کرنا, اتنے افراد کو لے جانا ایک ایسے مقام پر کہ جہاں امام نے انتخاب کیا یا جہاں تاریخ نے بیان کیا یا نبی اکرم نے بیان کیا کہ یہ واقعہ فلاں سرزمین پہ ہوگا, اتنی ساری ضرورت نہیں تھی. اور پھر جو جناب عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، محمد حنفیہ اور دیگر لوگوں کو جو جواب دیا جب انہوں نے اعتراض کیا کہ مولا ہم نے یہ سنا کہ یہ جس تحریک کے لیے، جس نہضت کے لیے آپ جا رہے ہیں، ہم نے اس مطابق سنا کہ وہاں جو کوئی بھی گیا وہ آباد نہیں ہوا، وہ کامیاب نہیں ہوا، آباد بنوانا کامیاب نہیں ہوا، ظاہری اعتبار سے بالکل سے ختم کر دیا گیا، شکست دے دی گئی. وہاں امام نے کہا نہیں، مجھے یہی پیغام دیا گیا، مجھے یہی کہا گیا ہے کہ میں وہیں جا کے اس کو انجام دوں. ثوابات جہاں چھٹے امام کی ایک روایت جو فروع کافی میں ہے کہ چھٹے امام کہتے ہیں کہ فضل کیا تم چاہو گے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے مصافحہ کرو؟ کہا یا ابن رسول اللہ ضرور. کہا جاؤ کربلا. فضل کیا تم چاہو گے کہ ہر نبی خدا سے ملاقات کے بعد الرب سے ملاقات کرو، اسے دست بوسی کرو، مصافحہ کرو؟ کہا یا ابن رسول اللہ ضرور، کیوں نہیں. فضل جاؤ کربلا. کہا کہ فضل کیا تم چاہو گے کہ اللہ کا دیدار کرو، ایک روحانی معنوی جملہ یہ، یا عرش الہی کا نظارہ کرو؟ فضل کہتے ہیں ابن رسول اللہ کیوں نہیں، میں عرش الہی کا مناظر کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو وہاں پہ فضل کو امام کہتے ہیں کہ جاؤ فضل شب جمعہ کربلا میں جاؤ. من زار اللہ زار الحسین، جو کوئی چاہتا ہے کہ اللہ کا دیدہ کرے وہ حسین کے دیدہ کو کربلا جائے. اگر ثواب کی حد تک تھا تو بس ختم. پھر ان عیسائیوں میں ہمیں کیا فرق رہے گا جہاں عیسائی یہ کہتے ہیں، عیسائی ایک گروہ، البتہ کرسچنس کا ایک گروہ اس کا قائل ہے کہ نبی خدا نے اللہ کی اطاعت اور بندگی کو انجام دیتے ہوئے سولی پہ چڑھ گئے، ان کو پھانسی دے دی گئی، اگرچہ پھانسی نہیں ہوئی، اور ہم تمام عیسائیوں کو نجات دلا دی. ہمارا ان کے اکیلے بھی کیا فرق رہے گا، ہمارے میں بھی ایسے گروہ ہے کہ بس امام حسین علیہ السلام پر عزاداری کرو، اس واقعے کا جز ہے عزاداری، ان کا انکار نہیں ہے. کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس ہمارا اور آپ کا فریضہ یہ کہ ہم غم حسین منائیں، انکار نہیں ہے اس چیز کا کہ ایام عزا جب شروع ہونا چاہتے ہیں یا ہوتے ہیں، یا دیگر ایام میں بھی، شبی جمعہ بھی، یا سال بھر میں اور دیگر ایام میں اور مواقع پر عزاداری کرے، غم خاری کرے، مجالس اور سینہ زنی اور لوہا خاری کرے، اس کا کون انکار کرتا ہے؟ مگر صرف اور صرف یہ تو نہیں ہے. امام حسین اپنے اوپر رولانے کے لیے واقعہ انجام ہوا پایا، یہ عبث ہے. ایک الہی آدمی کے لیے، ایک الہی منصب پر جو فائز ہو، وہ اتنا معمولی کام انجام دے کہ لوگ میرے اوپر روئے، ماتم کرے اور ان پہ جنت واجب ہو جائے. وہ شرط ہے، وہ شروط ہے، یہ ہے مگر کچھ شرائط کے ساتھ. اچھا، آپ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ مرد مقابل، یعنی جہاں حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں قیام کرتے ہیں، ان کا سامنا جن لوگوں سے ہے، وہ بھی تو اللہ کے بندے، وہ بھی تو مسلمان ہیں، وہ لوگ بھی تو نماز پڑھتے تھے، حافظ قرآن وہ بھی تھے. تو پھر فرق کیا رہا ان دو گروہوں میں، ان دو گروہ میں کیا فرق رہا؟ پھر وہ بات درست ہو جائے گی نا جو بعض مسلمان کے مذاہب کہتے ہیں یہ دو شہزادوں کی جنگ ہے. اگر ہم اس مقصد حسینی کو، قیام حسینی کو، نہضت حسینی کو یہ نہ کہیں کہ یہ ایک تحریک ہے، بس ایک سی واقعہ تھا امام حسین سے مربوط، تو پھر وہ صحیح کہتے ہیں مسلمان کے پاس مذاہب کے لوگ کہ دو شہزادوں کی جنگ تھی، ہمارا اسے کوئی واسطہ نہیں تھا، ہمیں ان میں کیا فرق رہے گا. نہیں، باقاعدہ ایک تحریک، ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت، ایک ہدف کے تحت، علی ظاہر جیسے کہا جاتا ہے کہ بھائی واقعہ کربلا کے بعد کوئی دوسری کربلا برپا نہیں ہوئی، ایک مجازی لفظ استعمال کیا جاتا ہے عام گفتگو میں. مثلاً اگر گرمی کی بہت شدت ہو اگر بہت زیادہ تو ہم اور آپ عام گفتگو میں کیا کہتے ہیں, او ہو قیامت جیسے گرمی ہے. نہیں قیامت ایک مرتبہ برپا ہوگی, اب جو ابھی ہوئی نہیں ہے, محشر کی گرمی ہے, محشر کا میدان تو بھی ہوا نہیں. یہ مجازی طور پہ کہا جاتا ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ کربلا آج بھی زندہ ہے یا آج بھی برپا ہے, وہ ان معنوں میں نہیں. آج لوگ یہ کہتے ہیں, پہلے ممبر کہتے ہیں کہ کربلا ایک بار ہوئی ہے اور تھا قیامت دوسری بار نہیں ہوگی. ہم بھی کہتے ہیں اگر دوسری بار کربلا ہوتی تو کسی امام کے دور میں ہو جاتی. کیوں کسی امام نے قیام نہیں کیا؟ وہ چھٹے امام نے جواب یہ دیا تھا کہ آپ امام قیام کیوں نہیں کرتے. اور امام نے کہا, چھٹے امام نے کہا کہ اس وقت کربلا برپا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کربلا ایک بار ہوئی کافی ہے. امام کے جواب, چھٹے امام کے جواب, امام کو جواب دیا گیا کہ ان کے چچا صاحب بھائی کہ امام کو جواب دیا گیا کہ امام نے کہا کہ اگر میرے پاس وہ انصار ہوتے جو امام حسین کے پاس ہے تو میں قیام کرتا. کہاں تم نے دیکھ لیا, یہ امام کہہ رہے, کہاں تم نے دیکھ لیا حبیب بظاہر کو, کہاں دیکھ لیا تم نے زہیب کو, کہاں تم نے دیکھ لیا اور دیگر افراد کے نام لیتے ہوئے امام کہتے ہیں. وہ افراد نہیں ہیں, امام نے قیام نہیں کیا, ضرورت نہیں. پھر ایک مویشی کا ریوڑ جا رہا ہے, کہا کہ اس میں جتنے مویشی اتنے افراد بھی میرے پاس ہوتے تو میں قیام کرتا. پھر تعداد گنی گئی, بتائی گئی اتنے افراد, یعنی امام کہہ رہے ہیں کہ 12-15 افراد بھی ہوتے میں قیام کرتا. اگر سے امام کہتے ہیں کہ اب رہتی دنیا تک تا قیامت کے لیے قیامت کافی ہے, کربلا کافی ہے, یعنی پیغام, ہدف, مقصد. کہتے ہیں امام کا یہ فعل ذاتی فعل تھا, امام نے کوئی امر معروف نہیں کری. آپ ہر ہفتے کہتے ہیں اور پھر انکار کر رہے ہیں, مولا آپ نے نماز قائم کی, مولا آپ نے زکات ادا کی, مولا آپ نے امر معروف اور نہیں اس منکر کیا, آپ نے قائم کیا. یعنی امام نے کوئی امر معروف نہیں کری. عجیب عجیب باتیں آج ممبر سے بیان کی جا رہی ہے کہ امام نے کوئی امر معروف نہیں. آپ زیارت میں ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں, زیادہ واسطہ میں بھی ہے, زیادہ عاشور میں بھی ہے. امام آپ نے عمل معروف نیز منکر ہے. دین کی اساس کیا ہے, دین کی بنیاد, یا یہ کام کرو یا یہ کام نہ کرو, یہ کام کرو عمل معروف, حکم دینا ایک اچھے کام کا, یہ کام انجام نہ دو یعنی نہیں اس منکر, منع کرنا, روکنا منکر باتوں سے, نامناسب باتوں جس کا نہیں کیا گیا, منع کیا گیا, ان سے متنبع کرو, روکو ان کو. امام نے یہی تو کیا. نماز وہ بھی پڑھتے تھے, حافظ علیہ قرآن وہ بھی تھے, بلکہ بعض جگہ تو یہ بیان کیا گیا مقادل کے کتابوں میں کہ بعض وہ افراد بھی شامل ہیں امام حسین کے خلاف کہ جو نبی خدا کے ساتھ, مولا امیر المومنین کے ساتھ ہم رقاب تھے بعض جنگوں میں, وہ امام حسین کے خلاف ہو گئے. معیار کی نماز و روزہ تو معیار نہیں رہا. پھر اگر نماز اور روزہ ہی معیار تھا تو بولو بھی تو نماز پڑھ لیتے, امام نے بھی کیا قیام کیا, بولو بھی تو روزہ رکھتے تھے, امام نے کیا قیام کیا, وہ بھی حافظ قرآن تھے, امام نے کیا قیام کیا. یہ تو ذاتی بات ہے, کیا ذاتی کیا بات ہے, بعد میں بتا دو. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک خاص ہدف, ایک خاص پیغام, ایک خاص چیز کے جو ہر ہر زمانے کے لیے ہے پیغام. ٹھیک ہے کہ واقعہ 61 ہجری میں رونما ہوا, مگر اس کے اثرات رہتی دنیا تک, قیامت تک, ہر انسان کے لیے, ہر اس باشعور انسان کے لیے, ہر اس وہی اہل بیت کے لیے, ہر اس امام کے شہدائی کے لیے کہ اسے امام کا پیغام لے کے وہ ظالم نمازی کے روپ میں بھی آئے گا, ظالم روزے دار کے روپ میں بھی آئے گا, ظالم دشمن خدا, دشمن اہل بیت, دشمن محمد و آل محمد, حافظ قرآن میں بھی آئے گا. یہ کیا کہا گیا کہ نہ تو کوئی وہی آئی تھی, نہ تو کوئی فرشتہ آیا تھا کہ وہی الہی لے کے, یہ سب ڈھونگ تھا بنی ہاشم کا ایک حکومت حاصل کرنے کے لیے. وہ چیزیں کہ جس کی خاطر امام نے قیام کیا, اور اس قیام کو, اس نہضت کو, اس تحریک کو ائمہ علم الہدا نے زندہ رکھا اس اعتبار سے کہ ہر شخص کے لیے یہ واضح ہو جائے, یہ روشن ہو جائے کہ یہ مقصد الہی مقصد تھا, الہی پیغام تھا, مخصوص تھا اس زمانے کے لیے, مخصوص تھا امام حسین علیہ السلام کے لیے. نہ زمانہ تبدیل ہو سکتا ہے, نہ مکان تبدیل ہو سکتا ہے, نہ افراد تبدیل ہو سکتے ہیں. یہ تینوں چیزیں خاص تھا. بھئی سوال کیا جاتا ہے, پہلے امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام نے کیوں نہیں کیا, حالانکہ وہ بھی ان کا صلح کرنا مقدمہ بنتا ہے واقعہ کربلا کے لیے. ہماری بحث ابھی اس میں نہیں ہے, صلح امام حسن میں ہماری بحث نہیں ہے, بلکہ یہ مخصوص تھا امام حسین کے لیے, مخصوص تھا اس ہجری کے لیے, مخصوص تھا اس مکان کے لیے جو کربلا جسے کہا جاتا ہے. یہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی تھی کہ ہم کہیں فلاں فرد یہ کام کیوں نہیں کیا, فلاں زمانے میں بھی تو ایسے ہی حالات تھے کیوں نہیں کیا. جسے کہا گیا کہ کیا واقعہ کربلا کے بعد حالات اچھے ہو گئے جو چوتھے امام نے قیام نہیں کیا, کیا واقعہ کربلا کے بعد پانچویں امام یا چھٹے امام کے دور میں مومنین کے لیے, محبان اہل بیت کے لیے, علویوں کے لیے, مذہب اہل تشیعوں کے لیے حالات اچھے ہو گئے تھے واقعہ کربلا کے؟ نہیں, اور سنگین ہو گئے تھے, تقیے میں چلے گئے تھے, کوفہ خالی ہو گیا تھا, مدینہ سے لوگ ہجرت کر گئے تھے, خود اہل حرم مدینہ سے باہر مولا چوتھے امام کا ایک باغ, اس میں وہ لوگ رہا کرتے تھے. تو حالات اور سنگین ہو گئے تھے واقعہ کربلا کے بعد. مقصد یہ نہیں تھا, ہدف یہ نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے لیے, اہل حرم کے لیے, مومنین کے لیے کوئی آسانی پیدا مقصود تھا. قیام, خروج, پہلا خطبے کا پہلا جملہ کیا, انما خرجتو, یقینا بے شک میں خروج کر رہا ہوں, میں قیام کر رہا ہوں, کس لیے, نانا کے دین کی حفاظت کے لیے, اور اپنے ابھی اپنے والد کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے. یعنی وہ جو کچھ چھوڑ گئے تھے اس میں انحراف ہو رہا تھا, تبدیلیاں واقع ہو رہی تھی, اہداف کو چھوڑا جا رہا تھا اس کے قیام کے لیے. امام کو ہدف نہیں, کیسی باتیں کر رہے ہیں, امام کیوں کوئی ہدف نہیں ہے؟ امام با ہدف, کوئی بھی باشعور سمجھدار انسان, وہ کوئی کام بھی بغیر ہدف کا نہیں کرتا, بے مقصد. آپ یہاں تک آئے اس ہال میں, اس جلسے میں, اس سیمینار میں ایک ارادے کے طور پہ آئیں, ایسے ہی جگہ آپ گھر سے نکلے کہیں اور جانے کے لیے اور یہاں آ گئے, نہیں, ایک رات سے پلاننگ تھی آپ کی, صبح پلاننگ کی, کتنے بجے پہنچنا ہے, کتنی دیر کا پروگرام ہے, کون آ رہا ہے, کس عنوان پر ہے, باقاعدہ ایک ہدف کے تحت ہے. امام کو ہدف نہیں تھا, کیسے امام کو ہدف تھا؟ یہ بھی کہا گیا امام نے مدینہ سے لے کے کربلا تک کوئی عمل معروف نہیں سن کر نہیں کیا. پھر دوبارہ, یعنی امام کے اہداف کو جھٹلایا نہیں جا رہا, تہمت لگائی جا رہی ہے امام کے منصب امامت پر, امام کی تحریک پر, امام کے قیام پر, امام کے خروج پر ایک تہمت کہ امام نے کوئی عمل معروف نہیں سن کر نہیں کیا. کتنے سارے خطبات ہیں, دو کتابوں کا حوالہ دوں گا میں, ایک سادی کے گنجی کی کتاب ہے مدینہ سے کربلا تک امام حسین علیہ السلام کے خطبات, ایک اور کتاب چاہیے, یہ تو ایک زخیم کتاب ہے, تقریباً 200-250 صفحوں کی ہے, ایک کتاب ہے تقریباً 100-125 صفحوں کی, وہ بھی ہے خطبہ البتہ, اس میں بھی یہ لکھا ہے خطبہ امام حسین بن علی منا کے میدان میں. اس میں تین حصوں میں اس خطبے کو نقل کیا گیا, اس کا ماخذ یا ریفرنس بک جو ہے وہ تحفۃ العقول ہے، یعنی اصل کتاب تحفۃ العقول ہے، اس میں سے یہ لیا گیا اور پھر اس کا ترجمہ کیا گیا اردو زبان میں۔ اس کے آخری حصے میں امام نے علماء کی ذمہ داریاں بیان کی۔ آج دیکھا جا رہا ہے جو کہ غلط ہو رہا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ہو رہا ہے اسے ختم کیا جائے، کہ ایک مولانا دوسرے مولانا کے بیان کی تردید کرتا ہے، اپنے دلائل پیش کرتا ہے، یعنی اشرا کی مجلسوں میں دلائل پیش کرتا ہے اور اپنا معافی ضمیر بیان کرتا ہے، اس سے مراد یوں ہے، پھر اس مولانا کی بات فلاں مولانا رد کرتا ہے، اور پھر وہ اپنے دلائل دیتا ہے، اپنا معافی ضمیر بیان کرتا ہے اور اپنا مقصد بیان کرتا ہے، اس سے یہ مراد ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ امام کے اہداف کو، امام کے مقاصد کو، اتنی مقدس عزاداری کو، ہدف امام کو، مقصد امام کو پامال کیا جا رہا ہے۔ خدا را یہ ختم ہونا چاہیے، اور ایک موضوع بن گیا مجالس کا، 10 منٹ شروع کے 15 منٹ 12 منٹ اس پہ تبصرہ ہوتا ہے، یہ غلط بات ہے۔ اس نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ابھی جب میں نے آخری بار کسی کی کلپ مجھے بھیجی، وہ آپ کو معلوم ہے اگر کسی پر طنز کرنا، ٹون کرنا، اس کو ذلیل و رسوا کرنا 80 کوڑے کی سزا ہے۔ علامہ مجلس رحمان نے بہار و علمہ میں روایت نقل کی ہے کہ اگر حکومت الہی، حکومت اسلامی قائم ہو جائے تو جس پر تہمت لگائی گئی، جس کی تکذیب کی گئی، جس پہ ٹون کیا گیا، جس پہ طنز کیا گیا، وہ اگر چاہے تو حاکم شرع قاضی محترم سے وہ اپنا قصاص لے، جس نے مجھ پر ٹون کیا، 80 کوڑے کی سزا ہے۔ یا یہ تو فن بدتمیزی، وہ اگر موذبانہ الفاظ استعمال کرتا ہے ٹون انداز میں، تنقید کے انداز میں، کہ قبلہ نے صحیح علم ادب نہیں پڑھا ہے، لفظ بلفظ وہی میں بیان کر رہا ہوں، کہ عربی ادب نہیں پڑھا، عربی میں فلاں لفظ کا ایک معنی یہ بھی ہے، اس سے مراد یہ ہے، یہ قبلہ نے جو بیان کیا اور اس سے مراد یہ ہے، اصل لفظ، لغوی لفظ، اصطلاحی معنی ہٹا دیا، اور یہ کہا گیا جیسے کسی خطیب نے کہا، وہ بھی غلط ہے۔ میں دونوں گروہوں کے متعلق بات کر رہا ہوں، میں غلط ہے، وہ غلط ہے، یہ سلسلہ غلط چل رہا ہے۔ کہا گیا کہ اگر امام کا ظلم کے خلاف قیام تھا اور ہے، اس حد تک تھا، اس زمانے کے حد تک تھا، تو وہاں ایک عالم نے جواب دیا، پھر مولا امیر المومنین نے وقت آخر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین شہید کربلا کو کہا، بیٹا ظالم کے خلاف رہنا، مظلوم کی حمایت کرنا، تو وہاں یہ جواب دیا گیا قبلہ نے جو وہ صحیح عربی ادب نہیں پڑھی، یہ مراد امام حسن محمد، تو میں بہت معذرت کے ساتھ دو ہاتھوں کو جوڑ کے مؤدبن آپ کو عرض کروں، پھر صحیفے کامل ہم بند کر دیں، امام کی دعا اللہ سے مربوط ہے، ہمارے لیے نہیں ہے، بند کر دیجئے، نجیب البلاغہ کو بند کر دیجئے، قرآن کا حکم لے لیجئے، وہ آیات لے لیں جو میرے لیے مربوط ہے، باقی یہ یہودی کی آیت ہے، وہ عیسائی کی آیت ہے، یہ 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ کے دور میں یہ واقعہ ہوا تھا، یہ 4000 پہلے یہودی کے دور میں یہ ہوا تھا، آپ اسے جو وہ تلخیص کرتے 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 10-12 آیت بچ جائیں گی جو مجھ سے مربوط ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، جھوٹ نہیں بولو، بری بات ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بس السلام علیکم، یعنی کیا مطلب کہ امام نے پیغام ایک الہی منصب میں جو ہوتا ہے، جو الہی نمائندہ ہوتا ہے، وہ اس کا بیان، اس کا جملہ، اس کا پیغام، اس کی نصیحت تا قیامت تک کے لیے ہر ہر فرد کے لیے اپلائی کرتا ہے، ہر ہر فرد کے لیے اپلائی کرتا ہے۔ یہ امام کا مربوط، امام کا جملہ صرف امام حسن مجتبیٰ، امام حسین سے مربوط تھا، کہ بیٹا ظالم کے خلاف رہنا، مظلوم کی حمایت کرنا، نہیں، امام نے ہر ایک کے لیے پیغام دیا، ابھی ضرورت نہیں، سب بند کر دے، بس سلام، یہ پیچھا اتنا سارا ہنگامہ مچایا ہوا ہے۔ بس ہم موجودہ دور میں اپنے اپنے مسائل پر توجہ دے، فوکس کریں، جو اہل دنیا ہوتے ہیں، نہیں، یہ پیغام ہر ہر زمانے کے لیے، ہر ہر دور کے لیے، ہر ہر فرد کے لیے، کہ پھر سیرت انبیاء، سیرت ائمہ، معصوم علیہ السلام کی سیرت وہ کہاں گئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا کہنا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان لانے والوں اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، یہ نہیں یہ مجھے پسند آ رہا میں نے لے لیا، وہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا میں نہیں لے رہا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اسلام قبول کرو تو مکمل قبول کرو. یہی بات میں ائمہ علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے لیے کہوں گا کہ مکمل طور پر وہ سیرت کے گوشوں کو لے، اس پر عمل کرے، نہ یہ کہ جو میں یہ کر سکتا ہوں وہ نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے مربوط نہیں ہے تو امام سے مربوط ہے. پھر آخر میں خود منا کے خطبے میں مولا علماء کو مخاطب کیا، پہلے علماء کی فضیلت بیان کی، پھر علماء کے مقام و منصب بیان کیا، پھر علماء کی جو مقام دنیا میں ہونا چاہیے ایک اسلامی معاشرے میں، ایک اسلامی مملکت میں، ایک اسلامی حکومت میں جو علماء کو دینا چاہیے مقام وہ نہ دیا گیا، امام اس میں بھی بیان کیا. پھر کہتے ہیں علماء کو اپنے فرائض کو انجام دینا چاہیے، معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے. یہ آخری حصہ ہے منا کے میدان میں جو امام حسین کا خطبہ ہے، اس کا اردو ترجمہ ہو گیا ہے کہ منا کے میدان میں بھی امام حسین نے علماء کی ذمہ داریاں بیان کی. یعنی کیا مطلب؟ وہ آغا فی زمان بھی ہو اور دو مرجع تقلید میں اسی جملے سے ولایت فقیہ کو استنباط کیا. ایک عالم بزرگوار جناب آیت اللہ شیخ انصاری علیہ رحمہ جو نجف اشرف میں مدفون ہیں، انہوں نے اس سے استنباط کیا کہ اس سے ولایت فقیہ کی ایک شک نکلتی ہے. کیا علماء آغا فی زمان رہے، دنیا کو باخبر کرے، دنیا کو ظلم و ستم سے نجات دلائے اور اپنے مقاصد کو آگے بڑھائے، یہ انہوں نے اپنے درس خارج میں بیان کیا. اور پھر علامہ ہلی علیہ رحمہ نے بھی اپنے درس خارج میں یہ بیان کیا تھا کہ اس سے ولایت فقیہ کی ایک شک نکلتی ہے کہ وہ کون عالم ہوگا، وہ کون عالم ربانی ہوگا کہ جو زمانے آغا فی زمان ہوگا، لوگوں کو ذمہ داریاں بیان کرے گا، علماء کو اس کے فرائض بیان کرے گا، مطلب وہی ولی فقیہ ہوگا. پھر ولایت فقیہ کی کتاب میں مرحوم عائد اللہ عظمیٰ روح اللہ مصوی خمینی صاحب نے لکھا کہ ایک روایت ہے کہ علماء امتی افضل انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں. تو عائد اللہ خمینی نے گلی کے وہ مولانا جو گھومتے پھرتے تھے وہ مراد نہیں تھی، عائد اللہ خمینی نے کہا اس کی ایک مثال حضرت عائد العظمیٰ سے محمد حسین برجر تھی، حضرت آیت العظمیٰ ابو الحسن اصفہانی، ان لوگوں کی یہ تصویریں لگی ہوئی ہیں. اور اس طرح کے بزرگ علماء مراد ہے کہ جو جن کا عمل، جن کی سوچ، جن کی فکر اس پائے کی ہے. وہ کیسی سوچ، وہ کیسی فکر، وہ کیسا تذکیہ اس تصویر کے آخر میں الٹی ہاتھ پر لگی ہوئی ہے. آیت اللہ محمد حسین فشار کی، جب یہ آیت اللہ عظمیٰ بزرگ شیرازی کی میت پہ آتے ہیں تو ان کی آنکھیں لال کشکول کی طرح تھی. توجہ کیجیے گا علماء ربانی، یہ گلی کے گھومنے پھرنے والے مولانا مراد نہیں ہے. میں کسی کو اصطلاح بیان کی اس سے ناراض ہو گیا، آج تک مجھ سے بات نہیں کرتا ہے. کہ جب اس نے کہا کہ فلاں موقع پہ ایران میں چاند کا اعلان ہو گیا تو کہا میں فلاں مولانا کے کہنے پہ تھوڑی بات مان لوں گا، روزہ کھول لوں گا. اسی سال دوسرے سال انہوں نے انڈیا کے ایک عالم دین کا تذکرہ کر کے کہا، انہوں نے کہا ہے چاند ہو گیا ہے تو میں نے کھجور کھا لی. میں نے گلی کے چلنے پھرنے والے مولانا کو کہاں مشتری سے ملاتے ہو یار، وہ برا لگ گیا وہ جملہ. علماء ربانی کسے کہا جاتا ہے؟ کہ یہ جب آیت اللہ عظمیٰ مرزا شیرازی کی میت پہ گئے، ان کی آنکھیں لال کشکول کی طرح تھیں، لوگوں نے کہا آپ نے کیا عالم ربانی استاد محترم کا غم منایا، کیا سوگ منایا کہ آپ کی آنکھیں لال کشکول ہو گئی، کیا کیا باتیں کرتے ہو یار، سوگ منایا سوگ منایا. کہا آپ کی آنکھیں لال بتا رہی. نہیں میں نے ان کے سوگ میں آنکھیں لال نہیں ہو گئی ہے. بولا پھر یہ کیسے آنکھیں لال ہو گئی؟ کہا جب مجھے رات پہ اطلاع, توجہ کریں اپنی اصلاح کریں, یہ ابا کبا والے کے لیے نہیں ہے صرف, کہ جب مجھے رات کو ایک خبر ملی کہ استاد معظم نائب امام حضرت آیت اللہ عظمیٰ بزرگ شیرازی کا انتقال ہو گیا, تو میرے نفس میں, میرے دل میں یہ بات آئی, آہا ہا اب تو ہم ہیں ان کے بعد, یعنی ان کا انتقال ہو گیا, اب جو کچھ میں ہوں مجھ سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو میں نے مولا امیر المومن کے ذریعے پہ گیا, مولا امیر المومن کے ذریعے پہ گیا اور میں نے اپنا سر مارتا رہا پوری رات, یہ سر مارتا رہا کہ مولا یہ دل میں یہ بات آئی کیسے ایک نائب امام کے لیے, ایک عالم ربانی کے لیے, ایک استاد محترم کے لیے, کہ ان کا انتقال ہوا, اب اس گدی پہ, اس کرسی پہ, اس تخت پہ, اس ولایت فقیہ کی نشست پر اب میں بیٹھوں گا. وہ کہتے ہیں میت میں, کہتے ہیں میں مرجع تقلید نہیں ہوں, کوئی میری تقلید نہ کرے, مجھے ابھی مزید تربیت کی ضرورت ہے. بتائیے ہم میں سے ایسے کتنے ہیں, آپ تو پھر بھی بہت دور ہیں. وہ علماء کہ جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں, ان کا نفس اتنا طاہر ہے, اتنا پاک و پاکیزہ ہے کہ جہاں کوئی ایک لمحے کے لیے بھی دنیا میں کوئی لالچ نہ آتی ہو, یہ کہا جاتا ہے علماء ربانی, یہ کہا جاتا ہے ولی فقیہ کے مقام و منصب پر, کہ جو آگاہ فی زمان. اور وہ بات کہ جہاں امام حسین نے جملہ بیان کیا منا کے میدان میں کہ علماء ربانی کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں, کہ وہ آگاہ فی زمان ہوتا ہے, وہ اللہ کا نمائندہ ہے, منصب الہی پر ہے, نائب امام کہتا ہے اپنے آپ کو, یا نائب امام کا بھی نائب اگر ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو متوجہ کرے, آگاہ کرے کہاں غلط ہو رہا ہے کہاں صحیح ہو رہا ہے. یہ جو آج جو عرب ممالک میں خاص بیداری ہوئی, یہ کس وجہ سے؟ موجودہ حالات سب کے سامنے, اگر جی خود ایک موضوع ہے, ہم پروردگار سے دعا کرتے, خدا نے کری ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پروردگار اعلیٰ ہمارا خاتمہ محمد و آل محمد کا ساتھ فرمائے, ہم سب کی خطاؤں کو, تقصیروں کو, قصور کو معاف فرمائے, اور امام برحق کی ظلم تعجیل فرمائے.